نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. سورة فرقان کا آغاز کریں. سورة نمبر 26 ہے, پارہ نمبر 18 ہے. پہلی آیت میں عظمت قرآن کا بیان فرمایا, تبارک الذی نزل الفرقان, بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل کیا فرقان, فرقان حق اور باطل میں تمیز, علی عبدہ اپنے بندے پر, لیکون للعالمین نذیرا, تاکہ وہ ہو جائے تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والا. جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا ذکر کیا ہے, اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے, تو آپ دیکھیں گے رسولوں کی صفت عبدیت کو نمایاں کیا ہے. یہاں پر بھی قرآن اور فرقان کے نزول کا ذکر ہو رہا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا ذکر آیا کہ اپنے بندے پر, تو بندے ہونے کو آپ دیکھیں گے کہ ایسے مقامات پر ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. دوسری آیت میں توحید باری تعالیٰ کا بیان ہے, فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض, وہی ہے جو مالک ہے آسمانوں اور زمین کا, یا جس کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین کی, ولم یتخذ ولدا, اور نہیں بنایا اس نے کسی کو اولاد, ولم یکن لہ شریک فی الملک, اور نہ ہی کوئی شریک ہے اس کے اختیار میں, اس کی حکومت میں, وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا, اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر ایک اندازہ ٹھہرایا جیسا کہ اندازہ ٹھہرایا جاتا ہے. آیت نمبر 3 غیر اللہ کی بے بسی و لاچارگی کا بیان ہے, واتخذوا من دونه آلہا, اور وہ بناتے ہیں اس اللہ کے سوا دوسرے معبود, لا یخلقون شیئا, نہیں وہ تخلیق کر سکتے کوئی چیز, وہم یخلقون, اور وہ خود تخلیق کیے ہوئے ہیں, یعنی انہیں خود اللہ نے بنایا, ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا, اور وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے اپنے لیے تکلیف کو دور کرنے کا اور نہ کسی فائدے کے حاصل کرنے کا, ولا یملکون موتا ولا حیاتا, اور نہ ہی وہ اختیار رکھتے ہیں موت کا اور نہ زندگی کا, ولا نشورا, اور نہ ہی دوبارہ اٹھائے جانے کا. تو یہ سارے کام کس کے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے, کوئی جو ہے اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اب جناب یہاں سے جو ہے دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے سورت کا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 اعتراضات اور ان کا جواب جو ہے وہ اس میں دیا گیا. آیت نمبر 4 میں پہلا اعتراض, قرآن جھوٹ ہے جو انہوں نے خود گھڑ لیا ہے, معاذ اللہ, یہ جو ہے وہ کفار مکہ کہا کرتے تھے. وقال الذين كفروا, اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا, ان هذا الا افك افتراه, یہ نہیں ہے مگر ایک جھوٹ افترا کیا ہوا, وعانه عليه قوم اخرون, اور ان کی مدد کی ہے اس پر دوسرے لوگوں نے, فقط جاءوا ظلما وزورا, جواب دیا گیا کہ پس وہ اتر آئے انتہائی ظلم و زیادتی پر اور جو ہے جھوٹ پر. تو کھلے جھوٹ پر کوئی اتر آئے تو ہی اس طرح کی بات کر سکتا ہے, ورنہ ان کے سامنے تھا 40 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے رہے, کبھی قرآن کی طرح کی کوئی بات نہیں کی, آپ شاعر نہیں تھے, آپ اس طرح کے ادیب نہیں تھے, تو اچانک سے یہ کیا ہوا 40 سال کی عمر کو پہنچتے ہی اتنے عظیم کلام آپ کی زبان سے جاری ہو گیا, اور جن لوگوں پہ الزام لگا رہے تھے کہ ان سے سیکھا ہوگا تو ان کی زبان ہی عربی نہیں, وہ باہر کے لوگ ہیں اور غلام بنے ہوئے اس معاشرے میں رہ رہے, تو کہا یہ محض اب تم زیادتی پر اتر آؤ اور کھلا جھوٹ بولو, جب ہی ایسی جو ہے وہ اعتراضات کر سکتے ہو. آیت نمبر 5 اور 6 دوسرا اعتراض اس کا جواب آ رہا ہے, قرآن کے بارے میں وہ کہتے تھے پچھلوں کے قصے کہانی ہے, معاذ اللہ, وقالوا اساطیر الاولین, وہ کہتے تھے پچھلوں کی کہانی ہے, اکتبہا فہیا تملا علی, اور انہوں نے اسے لکھ لیا ہے جو ہے پچھلوں کی کہانیاں, اور اب جو ہے اسی کا املا کراتے رہتے ہیں, بک رہتا ہوں واسیلہ صبح و شام. قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو تو نازل کیا اس نے جو جانتا ہے آسمان اور زمین کے راز, انہ کان غفور رحیم, بے شک وہ ابھی بھی اگر تم توبہ کر لو تو وہ بہت معاف کرنے والا, مسلسل رحم کرنے والا. تو بالکل بے ڈھنگے جو اعتراضات تھے. تیسرا اعتراض آیت نمبر 7, یہ کیسے رسول ہیں, یہ کھانا کھاتے ہیں بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں, انہیں بڑا وہ ہوتا تھا, یہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ نہ کھانے کی عادت ہو نہ بازاروں میں جائیں, یہ تو ماں فوق الانسان کچھ ہونا چاہیے. فرمایا وقالوا ما لهذا الرسول, اور وہ کہتے ہیں یہ کیسے رسول ہیں, یاکل الطعام, یہ تو کھانا کھاتے ہیں, ویمشی فی الاسواق, اور جو ہے بازاروں میں چلتے ہیں. جو آتا ہے اعتراض آ رہا ہے آیت نمبر 7 میں کہ وہ کہتے تھے ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا, لولا انزل الیہ ملک, کیوں نہیں نازل ہوا ان پر کوئی فرشتہ, فیکون معہ نذیرا, کہ وہ ان کے ساتھ جو ہے لوگوں کو ڈراتا رہتا, ہٹو بچوں کے نعرے لگاتے رہتا. آیت نمبر 8, اس میں پانچویں اعتراض ذکر ہو رہا ہے, انہیں کوئی خزانہ کیوں نہیں دیا گیا, وہ کہتے تھے, او یلقا الیہ کنز, اور کیوں نہیں جو ہے وہ اتارا گیا جو ہے انہیں دیا گیا کوئی بڑا خزانہ. چھٹا اعتراض, او تکون له جنۃ یاکلوا منها, ان کے لیے کوئی باغ کیوں نہیں ہے کہ وہ اس میں سے کھاتے. ساتواں اعتراض آیت نمبر 8 میں, اور معاذ اللہ وہ کہتے تھے یہ سحر زدہ انسان, او یلقا الیہ کنز او تکون له جنۃ یاکلوا منها وقال الظالمون, اور کہا ظالموں نے, ان تتبعون الا رجلا مسحورا, تم نہیں اتباع کر رہے مگر ایک سحر زدہ شخص کی, معاذ اللہ, یعنی کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا, کسی جن کا سایہ ہو گیا, معاذ اللہ. تو جواب یہی ہوتا تھا کہ کیا کوئی سحر زدہ آدمی اس طرح کی باتیں کر سکتا ہے جیسا یہ قرآن, کوئی مجنون جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے اعلیٰ باتیں اس سے بھی سنی ہیں تم؟ آیت نمبر 10 میں جواب ہے اعتراضات کا, تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک, اور بہت بابرکت ہے وہ ذات جو اگر چاہے تو بنا سکتی ہے آپ کے لیے کہیں بہتر ان سب سے جو یہ مطالبے کریں, اس سے کہیں بڑھ کر آپ کو دے سکتی ہے, مثلا جنات تجری من تحتها الانہار, ایسے باغات جن کے نیچے سے بہتی ہو نہریں, ویجعل لک قصورا, اور وہ بنا سکتا ہے آپ کے لیے بہت شاندار محل. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, انسان بنایا اور انسانی سطح پر زندگی گزروا کر دکھایا, بلکہ اکثر و بیشتر جس سطح پر ہم زندگی گزارے ہیں ہماری دنیاوی آسائشوں کے لحاظ سے کہیں بہتر زندگی جو ہے اس معنی میں, ہم کئی آسائشوں کو استعمال کرتے ہیں لیکن بالکل ایک عام انسان, بلکہ اس سے بھی کم تر لیول پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر کی تاکہ تمام انسانوں کے لیے نمونہ. فرمایا ان اعتراضات کا اصل سبب کیا ہے, کیوں یہ اس طرح کے جو ہے وہ اعتراضات کرنے, بل کذبوا بالساعۃ, بلکہ انہوں نے انکار کیا, جھٹلایا ہے قیامت کو, وَعَاتَلْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا, اور ہم نے تیار کیا ہوا ہے ہر جھٹلانے والے کے لیے یعنی آخرت کو جھٹلانے والے کے لیے آگ, سعیر بھی نام ہے جہنم کا. فرمایا کہ یہ بس آخرت کا انکار کر رہے ہیں اس لیے نہیں مان رہے, اگر مان لیں کہ آخرت ہوگی ایک ایک بات کا جو ہے وہ نتیجہ نکلے گا تو پھر ان کا عمل درست ہو جائے, لیکن اسے جھٹلاتے ہیں اس لیے جو ہے یہ ساری باتیں ہو رہی. آیت نمبر 12, جہنم کی کیفیت بیان ہوئی, وَإِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ, اور جب وہ جہنم دیکھے گی انہیں ایک دور کے مقام سے, سَمِعُوا لَهَا, اور وہ پھر سنیں گے اس جہنم کو, تَغَيُّزًا وَزَفِيرًا, یعنی وہ شدید غصے میں اور جو ہے چنگھاڑ رہی ہوگی, تو مجرموں کو دیکھتے ہی جو ہے وہ جہنم جو ہے شدید غصے میں آ جائے گی اور چنگھاڑے گی. آیت نمبر 13-14, نافرمانوں کا انجام, وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ, اور جب وہ ڈالے جائیں گے اس جہنم میں ایک تنگ سے مقام پر زنجیروں میں جکڑے ہوئے, دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا, تو وہاں پکاریں گے موت کو, لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا, اور ان سے کہا جائے گا یہاں جو ہے لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا, اب یہاں نہ پکارو ایک موت کو, وَادْعُوا ثُبُورًا ثُبُورًا كَثِيرًا, بلکہ پکارو بہت سی موتوں کو, اور موت آنی نہیں ہے, ایک موت بھی تمہارا کہ کچھ نہیں جو ہے وہ تمہیں نجات دے سکتی, بہت سی موتوں کو پکارو. آیت نمبر 15-16, متقین کا انجام, فرما برداروں کا انجام, قل اذالک خیر, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کیا یہ بہتر ہے, ام جنت الخلد التی وعد المتقون, یا وہ جنت بہتر ہے ہمیشہ رہنے والی جس کا وعدہ کیا گیا متقین سے. تو اب فیصلہ میرے آپ کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے کہ ہم پسند کریں یا تو وہ چنگھاڑتی ہو یا غضبناک جہنم, یا پھر یہ جس کا متقین سے وعدہ کیا جا رہا ہے. کانت لہم جزاء و مسیرا, اور یہ ہے جو ہے ان کا بدلہ بھی اور جو ہے واپس لوٹنے کی جگہ بھی, لہم فیہا ما یشاؤون خالدین, اور اس میں ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. کانا علی ربک وعدا مسئولا, اور یہ ہے آپ کے رب کا وعدہ جو ہے پوچھا ہوا یعنی مانگا ہوا وعدہ. حضرت شاہ صاحب جو ہے اس کا یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ مانگا ملتا وعدہ, حضرت شاہ عبد القادر دہلوی، یہ اصل میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے، اور یہ پہلے ہیں جنہوں نے اردو میں قرآن کا ترجمہ کیا. تو سب سے پہلا ترجمہ شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور وہ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں مانگا ملتا وعدہ، کہ اللہ کے ذمے ہے مانگا ملتا وعدہ. آیت نمبر 20، رسولوں کا بھیجنا ذریعہ آزمائش ہے. اور تیسرا جو اعتراض تھا کہ یہ کیسے رسول ہیں بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں اور جو ہے کھانا کھاتے ہیں، اس کا جواب آ رہا ہے وما ارسلنا قبلک من المرسلین، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے رسولوں کو، الا انہم لا یاکلون الطعام، مگر وہ جو ہے وہ بھی کھاتے تھے کھانا، و یمشون فی الاسواق، اور چلتے پھرتے تھے بازاروں میں، و جعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اور ہم نے بنا دیا ہے تم جو ہے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش کا ذریعہ، اتصبرون، تو کیا تم صبر کرتے ہو، وکانا ربک بصیرہ، اور بے شک آپ کا رب خوب دیکھنے والا. تو اصل میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے، اللہ کی اطاعت کے لیے بھی صبر چاہیے، اور دین کے کام کے لیے بھی صبر چاہیے. آیت نمبر 21، آٹھواں اعتراض ان کا، اور وہ کہتے تھے ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل کیے جاتے. اور اسی طرح اسی اس میں آگے ان کا اعتراض تھا کہ جو ہے ہم جو ہے نواں اعتراض تھا کہ ہمیں جو ہے اللہ ہمارے سامنے کیوں نہیں آ جاتا، ہمیں کیوں نہیں دکھایا جاتا اللہ. وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور کہا ان لوگوں نے جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، لولا انزل علینا الملائکہ، کیوں نہیں نازل ہوتے، کیوں نہیں اترتے ہم پر فرشتے، او نرا ربنا، یا ہم کیوں نہیں دیکھتے اپنے رب کو. یعنی انہیں اتنا گھمنڈ تھا کہ ہم اتنی بڑی چیز ہیں کہ ہمیں تو منوانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو خود معاذ اللہ سامنے آ جانا چاہیے، یا فرشتوں کو ہمارے سامنے بھیج دینا چاہیے تاکہ ہم مان لیں. فرمایا لقد استکبروا فی انفسہم، بلکہ انہوں نے تکبر کیا اپنے جیوں میں، وآتوا عتوا کبیرا، اور انہوں نے سرکشی کی ہے، بہت بڑی سرکشی. آیت نمبر 22، جواب دیا جا رہا ہے اعتراض کا، یوم یرون الملائکۃ لا بشرا یومئذ للمجرمین، کہا جا رہا ہے فرشتوں کو تم دیکھو گے، لیکن جس دن تم فرشتوں کو دیکھو گے وہ دن مجرمین کے لیے کوئی خوشخبری کا دن نہیں ہوگا، خوشی کا دن نہیں ہوگا. وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور اس دن وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے جو ہے ہم سے انہیں دور کیا جائے، کوئی پردے جو ہے ہمارے ان کے درمیان آ جائے. گویا فرشتے اتارے جائیں گے تو عذاب کے ساتھ اتریں گے وہ، اور پھر بھاگ رہے ہوں گے ان سے. آیت نمبر 23، جزوی نیکی یا اخلاص سے تہی نیکی کا انجام بہت برا ہونے والا. پہلے بھی ہم پڑھا ہے سورہ نور میں، ہم نے ابھی پڑھا آج کہ یہ گویا چمکتی ہوئی ریت ہوگی، سراب معلوم ہوگا، اور آدمی بڑی امید لگائے ہوا ہوگا نیکیوں سے، لیکن وہاں سوائے ریت کے کچھ نہیں پائے گا. اسی طرح جو ہے یہاں پر آ رہا ہے وقدمنا الی ما عملوا، اور ہم قدم بڑھائیں گے ان اعمال کی طرف جو انہوں نے کیے ہوں گے. من اعمالن، وقدمنا الی ما عملوا من اعمال، اور ہم قدم بڑھائیں گے ان اعمال کی طرف جو انہوں نے کیے ہوں گے. فجعلناه هبا منثورا، اور انہیں کر دیں گے بکھرے ہوئے ذرات، گویا جیسے ٹھوکر مار کے ریت کو جو ہے منتشر کر دیا جاتا ہے، اور اس کے ذرات بکھر جاتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہاں گئے. تو وہی عالم ان کی پھوکٹ نیکیوں کا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ رد فرما دے، تو اللہ تعالیٰ اس انجام سے بچائے اور مکمل نیکی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مکمل نیکی پڑھنا چاہیں تو سورہ بقرہ آیت نمبر 177، نیکی کا حقیقی تصور، اس پر کتاب کے بھی موجود ہیں. بری صحبت کا نقصان ہوتا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ مجرمین قیامت کے دن حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے ان لوگوں کو دوست نہیں بنایا ہوتا، اس نے ہمیں اللہ سے بھی غافل کر دیا اور ہمیں جہنم تک پہنچا دیا. فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، اور جس دن جو ہے وہ تمنا کریں گے ظالم، جس دن بلکہ کھا جائیں گے ظالم، اَلَا يَدَيْهِ، اپنے دونوں ہاتھوں کو، يَقُولُ يَا لَيْتَنِي، اور وہ کہیں گے ہائے افسوس، اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہ کاش کہ ہم اختیار کرتے رسول کے ساتھ راستہ، وہی راستہ اختیار کرتے جو رسول نے بتایا تھا، ان کے ساتھ ہم بھی چل رہے ہوتے اس راستے پہ. وہ کہیں گے یا ویلتا، اے ہائے افسوس، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور کیا ہماری کمبختی کہ ہم نے بنا لیا فلاں شخص کو دوست. لقد ازلنی عن الذکری، کہ اس نے ہمیں گمراہ کر دیا اللہ کی یاد سے، بعد اس جانی، بعد اس کے کہ اس کا پیغام آ چکا تھا ہم تک، قرآن آنے کے بعد اس کی دوستی نے ہمیں اللہ سے بھی غافل کر دیا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خُذُولًا، اور شیطان ہے ہی انسان کو چھوڑ جانے والا. پہلے سب دعا دکھاتا ہے، امیدیں دلاتا ہے، جب آدمی اس کے رستے پر چل پڑتا ہے تو گڑھے میں پھینک کر ایسے رخ موڑ لیتا ہے جیسے کبھی اس نے دیکھا ہی نہیں تھا. تو عین مصیبت میں اور جو ہے وہ عذاب میں جو ہے چھوڑ کر ایک طرف ہو جاتا ہے شیطان. یہی معاملہ غزوہ بدر میں ہوا تھا, کافروں کو لے کر آیا, ان کی ہمت بنداتا رہا, اور جب دیکھا کہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں تو وہاں سے چھوڑ کر بھاگا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. آیت نمبر 30, ہجران قرآن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت. وقال الرسول, اور فرمائیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یا ربی, اے میرے رب, انا قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, بے شک میری قوم نے چھوڑ دیا اس قرآن کو جو ہے ہجران سمجھ کے. اور ہجران کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے بک بک جھگ جھگ سمجھ کے, یعنی بالکل بیکار چیز سمجھ کے, معاذ اللہ. تو یہ قرآن کی طرف سے جو ہے اعراض کا معاملہ ہے, اور اس پر بڑی شدید وعید ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود شکایت کر رہے ہوں, اور جس کی شکایت اللہ کے رسول کر رہے ہوں اسے بچنے کی کیا امید رہے گی. اور اس پر جو ہے شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وہ جو ہے اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قرآن سے اعراض کرنا, اسے نہ پڑھنا, اس کی تجوید کی اصلاح نہ کرانا, اس پر غور و فکر نہ کرنا, اس پر عمل نہ کرنا, یہ بھی ہجران قرآن کے مترادف. اور جن لوگوں کی زندگیوں میں اب قرآن کے ان سارے معاملات کے لیے جو ہے وقت نہیں ہے, گویا وہ قرآن کو بکواس سمجھ رہے ہیں, ایسے ہی بک بک جگ جگ سمجھ رہے ہیں معاذ اللہ, اور توجہ نہیں دے رہے, تو ایسے لوگوں کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت ہو. تو اللہ تعالی ہمیں اپنے طرز عمل کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 32, ایک حدیث بھی سنا دو. بیہقی شریف کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے اہل قرآن, قرآن کو اپنا تکیہ نہ بنا لو, اور بلکہ جو ہے اس کی تلاوت کرو رات اور دن کے حصے میں, اور اسے جو ہے چہار دھام کے عالم میں پھیلاؤ, اسے خوب اچھی آواز سے پڑھو, اس پہ غور و فکر کرو تاکہ کامیاب ہو سکے. آیت نمبر 32, دسواں اعتراض, قرآن سب ایک دم کیوں نہیں اتارا گیا, اور یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہود کی جو 10 کمانڈمنٹس تھے وہ ایک ہی ساتھ نازل کیے گئے تھے, پتھر کی دو سلیں تھیں جن پہ لکھی ہوئی تورات نازل کی گئی تھی, جبکہ یہ قرآن جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 21 برس میں تقریبا نازل ہوا, اور تھوڑا تھوڑا کر کے جیسے جیسے موقع آتا رہا ویسے ویسے اللہ تعالیٰ ہدایات دیتے رہے, جہاں جو ہے مصیبتیں آتی وہاں جو ہے کمر بندھاتے, ہمت حوصلے کی بات آتی, جہاں کوئی نیا واقعہ ہوتا وہاں نئے احکامات آتے. تو فرمایا, وقال الذین کفروا, اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا, لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ, کیوں نہیں نازل ہوا آپ ان پر یہ قرآن جو ہے ایک ہی دفعہ میں, کذلک, اور اسی طرح, اور ہم نے اسی طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا, لنثبت به فؤادک, تاکہ ہم اس کے ذریعے جو ہے ثابت قدم کر دیں آپ کے دل کو, ورتلناہ ترتیلا, اور تاکہ ہم اس کو جو ہے تلاوت کریں جیسا کہ تلاوت کیا جاتا ہے, یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے, تو تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کیا جائے, اور جیسے جیسے موقع آ رہا ہے, معاملات آ رہے ہیں, ویسے ویسے تھوڑی تھوڑی کر کے ہدایات دی جائیں. آیت نمبر 43, اپنی خواہش نفس کو خدا نہ بناؤ. فرمایا, ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا معبود بنا لیا اپنی خواہش نفس کو؟ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نفس سے ماں کم ترس فرعون نیس, لیکن اورا اون ایرا اون نیس, یہ جو میرا نفس ہے یہ بھی فرعون سے کم نہیں ہے. فرعون کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا اس مصر پر میری حکومت ہے, جو میں چاہوں گا وہ یہاں چلے گا. اسی طرح ہمارا نفس کہتا ہے کہ اس پر میری حکومت ہے, اور جیسا میں چاہوں ویسے ہی تمہیں کرنا ہو. فرق کتنا ہے کہ فرعون کے پاس فوجیں تھیں, کوئی اس کی بات نہیں مانتا تھا, فوجوں کو دوڑا دیتا تھا, اور نفس کے پاس فوجیں نہیں, ورنہ یہ اسی طرح کا فرعون ہے. فرعون کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں, اللہ کو کہتا تھا کہ میں نہیں جانتا, میں ہوں تمہارا. اسی طرح ہمارا نفس بھی یہی دعویٰ کرتا ہے کہ میں تمہارا خدا ہوں, جو میں کہوں بس وہ کروں. تو فرمایا, افانت تکون علیہ وکیلا, تو کیا آپ ان پر جو ہے وہ وکیل بنائے گئے کہ آپ سے بات پوچھ ہوگی ان کی؟ ہرگز نہیں, ایسا نہیں ہوگا. آیت نمبر 52, قرآن کے ذریعے جہاد کریں. فرمایا, فلا تطع الکافرین, بس آپ اطاعت نہ کیجئے کافروں کی, وجاہدہم بہ جہادا کبیرا, اور آپ اس قرآن کے ذریعے جہاد کیجئے ان سے بڑا جہاد. اب یہ سمجھ لیجئے کہ 15 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے جہاد کیا, اب بھی 6 برس ہیں غزوہ بدر سے لے کے فتح مکہ تک جب آپ نے تلوار ہاتھ میں لیا اور تلوار سے جہاد کیا. تو اصل میں جہاد جو ہے ہم نے جیسے پہلے سمجھا تھا اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، اور کوشش کا کوشش سے ٹکرانا. اور آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف باطل کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ کفر غالب ہو جائے، دوسری طرف مومنین کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ غالب آ جائے. تو یہ کوششوں کا آپس میں ٹکرانا یہ جہاد کہلاتا ہے. اب یہیں پر یہ سمجھ لیں کہ جہاد فی سبیل اللہ کے تین منزلیں اور نو مراحل. پہلی منزل یہ ہے کہ خود دین پر عمل کرنے کے لیے جہاد کیا جائے، کوشش کی جائے کہ ہم پورے کے پورے دین میں آ جائیں. جس طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 206 میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائے. یہ نہیں کہ مسجد میں تو اللہ کے بندے بن گئے اور دکان پر آ کے جو ہے ٹرانسفارم ہو گئے، اب جو ہے جو مرضی کر رہے ہیں، یا گھر میں آ کے اللہ سے غافل ہو گئے. تو ہر جگہ جو ہے وہ اللہ کی مان کر چلنی ہے. تو جب آدمی طے کر لیتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر دین کو غالب کرنا ہے اور دین پر عمل کرنے کے لیے جہاد کرنا ہے، تو سب سے پہلا مقابلہ کس سے ہوتا ہے؟ اپنے نفس سے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل ترین جہاد یہ کہ آدمی اپنے نفس کو اللہ کا مطیع بنائے، اللہ کا اللہ کے احکامات کو ماننے والا بنائے. باقیوں سے آدمی جیت جاتا ہے، نفس سے جو ہے بڑی مشکل سے جو ہے وہ جیتتا ہے، اور کافی عرصے تک مقابلہ کرنا پڑتا ہے. اسی طرح دوسرا مقابلہ ہوتا ہے شیطان سے. شیطان بھی اکسا رہا ہے اور جو ہے گناہوں کے لیے ٹیمپٹیشنز ڈال رہا ہے. تو فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو. پھر تیسرا مقابلہ ہے بگڑے ہوئے معاشرے سے. اس کا اپنا ایک رخ ہے، اس طرف بدکٹ دوڑ رہا ہے معاشرہ. جب آدمی دین کی طرف آتا ہے تو اس معاشرے کا بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اس کی جو برائیاں ہیں اس کے خلاف چلنا پڑتا ہے. تو بڑا خوب فارسی کا جو ہے معاملہ ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، اور صحبت طالح ترا طالح کنت. اچھی صحبت ہوگی تو اچھے بنو گے، اور بری صحبت ہوگی تو برے بنو گے. تو یہ جو ہے معاشرے سے بھی مقابلہ کرنا ہوگا. اسی طرح دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے بھی جہاد ہے، اور اس میں ذہین لوگ معاشرے میں ہوتے ہیں، انہیں دلائل سے دین کو پہنچانا. عوام الناس بھی ہیں جن کی توجہ ہی نہیں ہے دین کی طرف، انہیں درد بھرے واز اور نصیحت کے ساتھ دین تک لے کر آنا. اسی طرح 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 کے اعتراضات اور شوشے اٹھانے والے لوگ بھی موجود ہیں، ان کا ترکی با ترکی جواب دینا. اسی طرح پھر دین کو غالب کرنے کے لیے بھی جہاد، اور یہ وہ ہے جو پھر جس میں پہلے صبر کرنا پڑتا ہے. جب ابھی طاقت نہیں ہے، ابھی لوگ کم ہیں، اور جب باطل بڑی طاقت میں اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 15 برس جو ہے صبر کیا، اور صرف قرآن کے ذریعے جہاد کیا. پھر جب دیکھا کہ طاقت آ گئی ہے تو آگے بڑھ کر باطل کو چیلنج کیا. اور بدر سے پہلے ہمیں پتا ہے 8 فوجی مہمات ہیں، آپ نے خود جو ہے باطل کو چیلنج کیا، اور اس کے نتیجے میں پھر تصادم ہو جاتا ہے. اور پھر جو ہے مومن کو کے لیے حکم ہے کہ اپنی جان کی بازی لگا دے، اور جان لے کر جو ہے میدان میں آ جائے، لڑے اللہ کے دشمنوں سے. اور یہ جو تلوار سے جہاد ہے، یہ پھر کون سے مرحلے پہ ہے؟ 90 مرحلے پہ. اور یہ اعلیٰ ترین جہاد، ایک ہوتا ہے افضل، ایک ہوتا ہے اعلیٰ. اگر مسجد کی بات کی جائے تو مسجد میں افضل کیا؟ اس کی بنیاد، یہ اہمیت رکھتی. بنیاد ہی نہیں ہوگی تو مسجد کہاں کھڑی ہوگی؟ اور لیکن مسجد میں اعلیٰ چیز کیا ہے؟ اس کا مینار جو دور ہی سے نظر آتا ہے، یہ مسجد کی عظمت کا نشان ہوتا ہے اس کا مینار. اسی طرح دین میں جو افضل ترین جہاد ہے وہ اپنے نفس سے لڑنا. جو آدمی اپنے نفس سے ہی ہار جائے وہ پھر میدان میں اللہ کے دشمنوں سے کیا لڑے. لیکن اعلیٰ ترین جہاد کیا ہے؟ وہ میدان جنگ میں اللہ کے دشمنوں سے لڑنا. اس سے دین کو عظمت حاصل ہوتی ہے، اللہ کا کلمہ بلند ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد کی سمجھ بھی عطا فرمائے، اور جہاد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اب جناب آخری رکوع ہے سورت کا، اور نہایت عمدہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے کچھ کریکٹرسٹکس جمع کر دی ہیں مومن کے. قرآن کا انسان مطلوب کون ہے؟ جس طرح ہم جاتے ہیں کوئی فلیٹ خرید لیں تو ماڈل فلیٹ بنا ہوتا ہے، یا ماڈل بینگلو بنا ہوتا ہے کہ بھائی یہ دیکھو یہ ہے آئیڈیل بینگلو، اور اس میں جو ہے سب چیزیں موجود ہیں. تو اسی طرح ایک ماڈل مسلم کیا ہوتا ہے، اس کے کیا کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، وہ اس رکوع میں بیان ہوتے ہیں. اور یعنی بندہ مومن کی تعمیر شدہ شخصیت کیسی ہوتی ہے، اللہ کا پسندیدہ مومن بندہ کیسا ہوتا ہے، اس میں کیا صفات ہوتی ہیں، وہ اس رکوع میں بیان ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں ٹارگٹ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوشش کر کے ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 61 ایمان باللہ سے اس رکوع کا آغاز ہو رہا ہے. فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے بنائے ہیں آسمان میں برج. تبارک کہتے ہیں ایسی ذات کو جو کسی چیز کے خیر کے پہلو کو ظاہر کر دے، جس خیر کے پہلو کو بڑھا دے. تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو چیزوں میں سے خیر برآمد کرنے والی. اور برج کہتے ہیں نمایاں چیزوں کو, جس طرح پرانے زمانے میں جو شہر ہوتے تھے ان کے گرد چار دیواری بنائی جاتی تھی اور ان میں اونچے اونچے تھوڑے سے وہ مینار بنائے جاتے تھے, اور تاکہ دور سے جو بھی قافلہ آ رہا ہو اسے نظر آ جاتا تھا کہ یہاں پر آبادی ہے, وہ مینار دور سے نظر آتا, انہیں برج کہتے ہیں. آسمان پہ برج سے کیا مراد ہے؟ ستارے. تو یہ گویا آسمان کے برج ہیں. فرمایا وجہ اعلیٰ کیا سراجا و قمرم منیرا, اور اس نے بنا دیا آسمان میں جو ہے سراج یعنی چراغ, اس کے معنی ہوتے ہیں یعنی اشارہ سورج کی طرف, و قمرم منیرا اور چمکتا ہوا چاند. تو یہ سب کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی قدرت. آیت نمبر 62, آیات الہی پر غور و فکر کا حاصل کیا ہوتا ہے؟ شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. پہلے تو جو ہے جیسے ہم نے سمجھا تھا کہ تین طرح کی نشانیاں ہیں, آیات انفسی, آدمی اپنے اوپر غور کرے تو اللہ تک پہنچ سکتا ہے, پھر اپنے علاوہ ہر دوسری چیز جس کائنات میں, یہ کہلاتی ہیں آیات آفاقی, ان پر بھی غور کرے تو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے, اور تیسری جو نشانیاں ہیں اللہ کی وہ یہ آیات قرآنی, انہیں پڑھ کر بھی اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے. تو فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خَلْفًا, اور وہی اللہ ہے جس نے بنایا ہے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا, لمن ارادہ یذکر, ہر اس شخص کے لیے جو ہے ذکر کرنا چاہے, او ارادہ شکورا, یا ارادہ کرے شکر کرنے کا. تو آیات الہی پر غور و فکر کا حاصل ذکر اور شکر. آیت نمبر 63 سے 67 تک اب عباد الرحمان کی صفات بیان ہو رہی, ماڈل مسلم اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہونی چاہیے وہ بیان ہو رہی. آیت نمبر 63 پہلی صفت آ رہی ہے کہ وہ عاجزی اختیار کرنے والا ہے, اللہ کا بندہ ہے. بندہ کہتے ہیں غلام کو, اور جو ہے آج کل ہم غلام سمجھتے نہیں ہیں, غلام کسے کہا جاتا ہے, اصل میں آج کل غلام ہے نہیں. غلام اور نوکر میں فرق ہے, اصل اور ملازم اور غلام میں, تو پہلے تھوڑا سا فرق سمجھ لیں تو آج زیادہ بہتر سمجھ جائے گی. ملازم ہوتا ہے جو ہے وہ چند گھنٹوں کے لیے, جبکہ غلام ہوتا ہے جو ہے وہ مستقل 24 گھنٹے کے لیے, پھر ملازم جو ہے اسپیسیفک کام کے لیے ہوتا ہے, جبکہ غلام ہر کام جس کام کا بھی مالک حکم دے دے وہ کرتا ہے. پھر ملازم کے اپنی پراپرٹی ہوتی ہے, اس کی اپنی گاڑی, اپنا گھر ہے, زیورات ہے, جبکہ غلام کا کچھ بھی اس کا اپنا نہیں ہوتا, جو کچھ بھی اسے دیا ہوا ہوتا ہے وہ مالک کا ہوتا ہے, اسے صرف استعمال کا حق ہوتا ہے. اسی طرح ملازم اپنے نام سے پہچانا جاتا ہے, غلام اپنے مالک کے نام سے پہچانا جاتا ہے, اس کے نام سے لوگ واقف نہیں ہوتے, مالک کا نام لے کر جو ہے اسے پکارتا ہے. تو یہ موٹے موٹے ڈفرینسز ہیں. تو پہلی چیز آ رہی ہے عاجزی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں عباد الرحمان. فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں. اصل میں چال جو ہے وہ انسان کی اپنے بارے میں جو اس کی رائے ہوتا ہے اس کا اظہار ہوتا ہے. کسی نے خوب کہا ہے نزاکت ناز دینوں کے بنانے سے نہیں بنتی, خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی. تو وہ جو آدمی سمجھتا ہے میں بہت خوبصورت ہوں, اسمارٹ ہوں, حسین ہوں, تو اس کے اندر ادائیں پیدا ہو جاتی ہیں, اور جو آدمی سمجھتا ہے میں بہت طاقتور ہوں تو وہ آتے جاتے اپنی اس طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے, کبھی دیوار پہ گھونسا مار دیا, کبھی دروازے کو زور سے بند کیا, کبھی زبردستی کسی سے پنگا لے دیا تاکہ اپنی طاقت کا اظہار کرے. تو اسی طرح جو آدمی اپنے آپ کو کچھ بڑا سمجھتا ہے تو اس کی چال میں اکڑ آ جاتی ہے, پھر وہ بڑے جو ہے گردن تن جاتی ہے اور بڑے اکڑ کر چلتا ہے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو عباد الرحمان ہے وہ بڑے جو ہے نرم چال چلتے ہیں, وہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں, وہ اپنے آپ کو غلام سمجھتے ہیں, اور غلام جو ہے وہ پھر گردن جھگا کر اور جو ہے جھک کر چلتا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, یہ اب ان کی دوسری صفت ہے کہ جب جو ہے جاہل ان سے جو ہے مخاطب ہوتے ہیں, جذباتی لوگ ان سے الجھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ پر سلام, سلام کر کے علیحدہ ہوتے ہیں. یعنی تبلیغ میں تحمل اور حکمت کو درپیش رکھنا, یہ نہیں کہ میں آج ہی ساری بات سنا دوں, یا جو ہے اس سے کہہ رہے ہیں بھائی تم تو ہو ہی کافر ہو, تمہیں تو جانے دوزخ میں, میں تمہیں کیسے نصیحت کر رہا ہوں تم سن نہیں رہے, تو ایسی بات نہیں کرتے, بلکہ وہ دیکھتے ہیں اب سمجھ نہیں رہا, جہالت پر اترا ہوا ہے, جذبات میں آیا ہوا ہے, تو اسے کہتے ہیں اچھا بھائی السلام علیکم, انشاءاللہ کل بات ہوگی, یا اس طرح کہتے ہیں کہ بھائی میں ابھی تمہیں اپنی بات نہیں سمجھا رہا پا رہا, انشاءاللہ پھر بات کریں. تو اچھے انداز میں جو ہے وہ تبلیغ کا کام کرتے ہیں. تیسری صفت آ رہی ہوتی راتوں کو طویل قیام و سجود کرتے ہیں, اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ کی جو خاص بندے ہیں, جو محبوب بندے ہیں, ان کی لازمی صفات میں سے. والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما, اور یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کو بتاتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں. تو ایک اللہ سے غافل انسان جو ہے وہ بس سو جاتا ہے آنکھیں بند کے، اور گناہگار انسان راتوں کو گناہوں میں بسر کرتا ہے، جبکہ عباد الرحمان اللہ کے سامنے رکوع اور سجود میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم میں بھی جو ہے صفات پیدا فرمائے. آیت نمبر 65 سے 66، جہنم کے عذاب کا خوف رہتا ہے. والذین یقولون ربنا، اور یہ نیک لوگ وہ ہیں جو کہتے رہتے ہیں اپنے رب سے، ربنا صرف انا عذاب جہنم، اے ہمارے رب پھیر دے ہم سے جہنم کے عذاب کا، انا عذابہ کانا غراما، بے شک اس کا عذاب تو چپک جانے والا، انہا سات مستقر و مقام، اور بے شک وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، چاہے تھوڑی دیر کا ٹھہرنا یا پھر مستقل وہاں پر جائے قرار. تو مستقر کہتے ہیں عارضی ٹھکانے، اور جہنم مستقر ہے اہل ایمان کے لیے، مسلمان جو ہے گناہگار مسلمان ہوں گے تھوڑے عرصے وہاں رہیں گے، اور یہ مستقل جو ہے جائے مقام ہے کفار کے لیے، وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. لیکن فرمایا کہ اگر خواہ تھوڑی دیر کا جانا ہو وہ بھی بہت بری جگہ، اور اصل میں کامیاب وہ لوگ ہیں جو جہنم سے بچا کر جنت میں چلے جائیں. جو بھی جہنم میں چلا گیا چاہے تھوڑی دیر کے لیے جانا وہ اصل میں ناکام، کیونکہ اس نے اللہ کے عذاب کو دیکھ لیا، اللہ کے غضب کو دیکھ لیا، جہنم کو بھگت لیا. تو اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ فکر انہیں رہتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ڈرتا ہے وہ جلدی سفر کا آغاز کر دیتا ہے. ایک طویل حدیث ہے، اس کا ٹکڑا ہے، مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ عرب میں ہوتا یہ تھا کہ صبح گرمی بہت شدید ہوتی تھی، لوگ رات میں سفر کرتے تھے، اور پھر صبح کے قریب تھک ہار کے کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے، اور جو لٹیرے ہوتے تھے راہزن ہوتے تھے وہ بھی اسی موقع کی تلاش میں ہوتے تھے کہ کب یہ قافلہ جو ہے صبح کے قریب تھکا ہوا ہوگا، تو اس وقت ان پر جو ہے وہ حملہ کرتے تھے اور لوٹتے تھے. اب جو لوگ چاہتے تھے کہ وہ اس لٹنے سے بچ جائیں وہ ابتدائی شام میں ہی سفر کا آغاز کر دیتے، اب پوری طرح رات نہیں چاہیے ہے، ابھی رات کا آغاز ہی ہوا ہے کہ اس سے سفر کا آغاز کر دیتے تھے، تاکہ جو ہے وہ آدھی رات یا اس سے کچھ جو ہے پہلے پہلے ہی جو ہے اپنے مقام تک پہنچ جائے، اور وہ وقت نہ آئے جس میں لٹیرے جو ہے وہ لوٹیں. تو آپ نے فرمایا جو ڈرتا ہے وہ پہلے ہی سفر کا آغاز کر دیتے، جسے آخرت کی فکر ہوتی ہے، جہنم کے عذاب سے ڈر ہوتا ہے، وہ پہلے ہی سے اپنے اعمال کی طرف توجہ کرتا ہے، اور جسے فکر نہیں ہوتی وہ ٹالتا رہتا ہے کہ جب عمر ڈھلے گی، جب بڑھاپا آئے گا تو اس وقت دیکھی جائے گی. تو وہ نہ عمر ڈھلتی ہے اور نہ بڑھاپا اس طرح آتا ہے، وہ امیدوں ہی میں رہتا ہے، اور جو ہے توفیق نہیں ہوتی عمل درست کرنے. فرمایا والذین یقولون ربنا صرف انا عذاب جہنم انا عذابہ کانا غراما انہا سات مستقر ہوا مقام، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے رہتے ہیں اللہ ہم سے پھیر دے جہنم کے عذاب کو، بے شک اس کا عذاب جان کو آ لینے والا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے، خواہ تھوڑی دیر کا ٹھہرنا ہو یا مستقل ٹھہرنا. پانچویں صفت آ رہی ہے کہ کفایت شعاری اور میانہ روی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اور یہ نیک بندے اللہ کے وہ ہیں عباد الرحمان جو جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں، نہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں اور نہ ضرورت سے کم خرچ کرتے ہیں، بلکہ وکانا بین ذالک قواما، بلکہ جو ہے اس کے درمیان کی راہ اختیار کرتے ہیں، یعنی اعتدال اور میانہ روی سے خرچ کرتے ہیں. تو آپ کو حدیث سنائی تھی کہ جو میانہ روی اختیار کرتا ہے کبھی محتاج نہیں ہوتا، اور آپ نے فرمایا کیا خوب ہے میانہ روی جو ہے خوشحالی میں، اور کیا خوب ہے میانہ روی تنگ دستی میں. تو جو میانہ روی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اسے بچا کر رکھتے ہیں. یہ میانہ روی صرف خرچ میں ہی نہیں ہونا چاہیے، پوری زندگی کے سارے معاملات میں میانہ روی ہونی چاہیے، نہ افراط ہو نہ تفریط ہو. چھٹی وصف آ رہی ہے کہ یہ عباد الرحمان کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں. کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہوں کی دو کیٹیگریز بیان کی جاتی ہیں، صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ، فرق کیا ہے دونوں میں؟ جی اور ہاں آپ قریب قریب ہیں جی ختم ہو ماشاء اللہ صحیح ہے جی. کبیرہ گناہ بغیر توبہ کیے نہیں معاف ہوتے، صغیرہ گناہ نیک اعمال سے دھل جاتے ہیں. آدمی نیک اعمال کرتا ہے اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں خود بخود، لیکن کبیرہ گناہ جب تک کہ آدمی توبہ نہ کرے معافی نہ مانگے معاف نہیں ہوتے. تو یہ عباد الرحمان کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، ان سے کبیرہ گناہ میں نہیں ملوث ہوتے. فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور یہ عباد الرحمان وہ ہیں جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق, اور نہ ہی وہ قتل کرتے ہیں کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا مگر حق کے ساتھ. ولا يزنون, اور نہ ہی یہ زنا کرتے. ويفعل ذلك يلقى اثاما, ومن يفعل ذلك يلقى اثاما, اور جو کوئی یہ برائیاں کرے گا وہ اس کا وبال چکھ کر رہے گا. تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے ہمیں محفوظ رکھے. کبیرہ گناہ کی سزا, فرمایا یضاعف له العذاب یوم القیامہ, اب بڑھا دیا جائے گا ان کے لیے عذاب کو قیامت کے دن. بڑھانے سے مراد کیا ہے, پہلے بھی عذاب بھگت رہے ہوں, تو یہاں اشارہ عذاب قبر کی طرح کہ ایک عذاب قبر کا اس سے بھگت رہے ہوں گے اور قیامت کے دن مزید بڑھا دیا جائے گا عذاب. ویخلد فیہ مہانا, اور وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے اس عذاب میں پڑا رہے گا, رسوا ہو کر, ذلیل و خوار ہو کر. تو ہمیشہ ہمیش کا عذاب ملتا ہے گناہ کبیرہ پہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے, بچنے کی توفیق عطا فرمائے. توبہ کرنے پر گناہ نیکیوں سے بدل دیے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ امید دلا رہے ہیں. آدمی کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, خواہ کبیرہ گناہ ہی کیوں نہ ہو گیا, اگر توبہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کر دے. سب سے بڑا گناہ نظریاتی سطح پر شرک کا گناہ ہے, تو لیکن توبہ کی جائے اللہ معاف فرما دیتے ہیں. معاملات میں سب سے بڑا گناہ سود کا گناہ ہے, اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے, لیکن اگر آدمی توبہ کرے اللہ وہ بھی معاف فرما دیتے ہیں. فرمایا الا من تابا وآمنا وعمل عملا صالحا, مگر وہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل کرے نیک, فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, تو پھر ایسے لوگ ہی ہیں کہ بدل دیتا ہے اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے. وکان اللہ غفور الرحیم, اللہ ہے ہی بہت معاف فرمانے والا اور مسلسل رحم کرنے والا. اتنی بات بہت تھی کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتے, ان گناہوں کو ہمارے انعام امان سے مٹا دیتے, لیکن اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی جگہ نیکیاں لکھ دیں گے, نیکیوں سے ریپلیس کر دیں گے گناہوں. تو یہ تو انسانی عقل سوچنے سے جو ہے وہ جو ہے سوچنا ناممکن ہے. یہی بڑا احسان ہوتا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے, لیکن کتنی حوصلہ افزا آیت ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے. توبہ کی شرائط ہیں, دوبارہ دہرا لیجیے. پہلی یہ شرط ہے کہ گناہ پر ندامت ہو, دل میں جو ہے وہ آدمی کی حسرت ہو کہ گناہ کیوں ہو گیا. دوسرا یہ کہ جو ہے گناہ کو ترک کر دے, اب مزید جو ہے گناہ نہ کرے, کم از کم ایک دفعہ تو چھوڑے اسے, اپنی توبہ کی صداقت تو پیش کرے کہ میں توبہ کرتا ہوں. تیسرا یہ کہ پھر آئندہ نہ کرنے کا مصمم اس کا عزم ہو, ارادہ ہو کہ اللہ یہ گناہ آئندہ نہیں کروں گا. اور چوتھا یہ کہ اگر کسی کی حق تلفی کی ہے تو اس سے بھی معافی مانگے کہ بھائی تم سے قصور ہو گیا, اب میں کمپنسیٹ بھی نہیں کر سکتا, مجھے معاف کر دیں. تو ان شرائط کے ساتھ توبہ کی جائے تو پھر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ نے توبہ قبول کر لی. عمل کی اصلاح ہو جائے تو یہ توبہ کی قبولیت کی نشانی ہے. فرمایا ومن تابا وعمل صالحا, اور جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیا, فانہ یتوب الی اللہ متابا, تو بے شک اس نے توبہ کی اللہ کی طرف جیسا کہ توبہ کرنی چاہیے. یعنی اسی شخص نے سچی توبہ کی جس نے اپنے عمل کی اصلاح کر لی. آیت نمبر 72 ساتویں اور آٹھویں صفت جو ہے وہ بیان ہو رہی ہے عباد الرحمان کی. فرمایا کہ وہ جھوٹ پر موجودگی بھی گوارا نہیں کرتے. جھوٹ بولنا یا جھوٹی شہادت دینا تو دور کی بات ہے, جہاں پر جھوٹ کا معاملہ ہو رہا وہاں کھڑے بھی نہیں رہتے, وہاں موجود بھی نہیں رہتے. والذین لا یشہدون الزور, اور یہ وہ لوگ ہیں عباد الرحمان جو جھوٹ پر جو ہے موجودگی بھی گوارا نہیں کرتے. ورزا مرو باللغوی مرو کرام, اور جب کسی لغو بات سے گزرنا پڑتا ہے تو بڑی بے نیازی سے گزرتے ہیں. وہاں اگر انٹرسٹ دکھائیں گے تو کیا ہوگا, اب وہ کرکٹ کا میچ دیکھ رہے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے, آپ بھی پہنچ جائیں کہ بھئی کون کھیل رہا ہے, کیا کتنی جو ہے اوورز ہو گئے, کیا ہوا, تو کیا کریں گے وہ لوگ, وہ کہیں گے بھائی مولوی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں, آپ بھی بیٹھ جائیں میچ دیکھیں ہمارے ساتھ. تو اس لفظ میں آپ کو بھی شریک کرنا. تو طریقہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے بڑے جو ہے وقار کے ساتھ وہاں سے گزرے, دلچسپی نہ دکھائے لفظ. آیت نمبر 73 نبی وسواری, آیات الہی سے استفادہ کرتے ہیں, غور سے سنتے ہیں اللہ کے احکامات, اپنی آنکھوں سے سیدھے رستے کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں اللہ کی آیات. فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم, یہ عباد الرحمان وہ ہیں کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے, لم یخروا علیہا صما وعمیانا, تو نہیں گر پڑتے ان آیات پر جو ہے بہرے اور اندھے بن کر. تو ایسے نہیں کہ ان کے کان بند ہیں اور آنکھیں اندھی ہیں بس جو ہے وہ گر پڑے جو ہے سنتے ہی, بلکہ غور سے سنتے ہیں اللہ کے احکامات اور پوری توجہ جو ہے دیتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمیں پیدا فرمائے. دسویں صفت آ رہی ہے عباد الرحمان کی, گھر والوں کی اصلاح کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، ان کو چین نہیں آتا اگر وہ دیکھتے ہیں کہ گھر میں کوئی آدمی دین پر نہیں چل رہا یا گناہوں میں ملوث ہے، شدید بے چینی رہتی ہے، جیسے کسی کو آشوبے چشم ہو گیا ہو، کنجنکٹی وائٹس ہو گیا ہو، تو وہ خارش کی وجہ سے پریشانی رہتی، آنکھیں جلتی رہتی ہیں، بے چینی رہتی، تو وہی کیفیت ان کی ہوتی ہے. فرمایا والذین یقولون، اور یہ عباد الرحمان وہ ہیں جو یوں کہتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے ہمارے رب بنا دے ہماری بیویوں میں سے، ہماری اولادوں میں سے، قرۃ اعین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور بنا دے ہمیں متقیوں کا امام. اب یہ دعا گھر والوں کی ہو رہی ہے، اور دعا ہو رہی ہے کہ متقین کا امام بنا دے، امام بنا دے، تو بات یہ ہے کہ گھر والوں کو نیک بنا دے، اور آدمی خود بخود ان کا امام ہوگا. ہر آدمی قوام ہے اپنے گھر کا، اور جب اس کے گھر والے بھی نیک ہوں گے تو وہ خود اپنے گھر والوں کے آگے چلنے والا ہے، ان کا امام. تو اپنے گھر والوں کے لیے دعا ہے کہ سب کے سب کو اللہ نیک بنا دے، ان کی اصلاح ہو جائے. آیت نمبر 75-76، عباد الرحمان کا حسن انجام، اولائک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اور یہی لوگ ہیں جنہیں بدلہ دیا جائے گا بالا خانوں کے ساتھ، یعنی ملٹی نیشنل جو ہے انہیں بڑے اونچے ریزیڈینشیل گارڈنز جو انہیں دیے جائیں گے. غرفہ کہتے ہیں ایسے مکان کو جو کئی کمروں پر، کئی منزلوں پر مشتمل ہو، یعنی ملٹی اسٹوری کوئی جو ہے محل ہو. اور کیوں دیا جائے گا؟ بیما صبرو، بسبب ان کے صبر کے، اللہ کی اطاعت بغیر صبر کے ممکن نہیں، نافرمانیوں سے بچنا بغیر صبر کے ممکن نہیں، دین کی دعوت و اقامت کی جدوجہد بغیر صبر کے ممکن نہیں. تو فرمایا انہوں نے صبر کیا، اس لیے یہ انعام دیا جائے گا. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور جو ہے ان کا ویلکم کیا جائے گا ان جنتوں میں گریٹنگز کے ساتھ اور سلام کے ساتھ. خالدین فیہا، وہ ان جنتوں میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، حسنت مستقرا و مقاما، کیا ہی عمدہ ہے یہ عارضی ٹھکانہ یا مستقل ٹھکانہ. عارضی ٹھکانہ ہوگا شہداء کا، موت کے فوراً بعد جو ہے وہ جنتوں میں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر آخرت کے بعد وہ ان کا مستقل ٹھکانہ ہو جائے گا. تو چاہے تھوڑی دیر کا ٹھہرنا ہو یا مستقل، جو ہے نہایت بہترین جگہ اللہ ہم سب کو یہاں پہنچا دے. آخری آیت اس سورت کی، انکار کرنے والوں کو تنبیہ اور وعید. قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہوتی اگر نہیں ہوتا تمہیں دعوت دینا. دوسرا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ میرے آپ کہہ دیجئے ان سے کہ میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے اگر جو ہے تم اس سے پکار رہے نہیں ہوتے، اگر تم میرے رب سے دعا نہیں کر رہے ہوتے. فقط کذب تم، بس تم نے جھٹلا دیا. فسوف یکون لزاما، بس اب تم اس کا وبال چکر ہو. تو اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمارے اندر جو ہے پیدا فرمائے، اور ہمیں جو ہے وہ انکار کرنے سے اور دین کی جو فرائض عائد ہوتے ہیں ان سے بچنے سے جو ہے بچائے، انہیں ادا کرنے والا بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. وقت زیادہ ہو گیا، ورنہ ارادہ سورہ شعراء بھی تھوڑا کرنے کا تھا. چلیں کوئی بات نہیں، انشاءاللہ کریں.